الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلاصہ مضامین قرآن مجید الحمدللہ ہم 11 پارے تک مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا. 12ویں پارے میں دو سورتیں ہیں، سورہ ہود ہے اور سورہ یوسف ہے. سورہ ہود کی مجموعی طور پر کل 123 آیات ہیں، ان میں سے 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں اور بقیہ 118 آیات 12ویں پارے میں ہیں. اور سورہ یوسف کی مجموعی طور پر 111 آیتیں ہیں، جن میں سے 52 آیتیں 12ویں پارے میں ہیں، بقیہ 13ویں پارے میں ہیں. لیکن مضمون جو سورہ یوسف کا چل رہا ہے وہ 12ویں پارے کی آخری آیت پر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یا ایک رائے یہ ہے کہ زلیخا کا، اس قول کا آدھا حصہ 12ویں پارے میں ہے اور بقیہ آدھا حصہ 13ویں پارے میں ہے. تو انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کی مزید 5 آیتیں جو 13ویں پارے میں وہ بھی پڑھ لیں گے. تو انشاءاللہ آج ہم نے 118 آیتیں سورہ ہود کی پڑھنی ہیں اور 57 آیتیں انشاءاللہ سورہ یوسف کی پڑھنی ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 6، جس سے کہ 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری لیے ہوئے ہے. اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا، کوئی بھی جاندار زمین میں نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا رزق پہنچائے گا، وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے کہ اس کو گمان تک نہیں ہوتا. پھر مزید فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اس جاندار کا مستقر ٹھکانہ کہاں ہے اور اس کا عارضی ٹھکانہ کہاں ہے. اب یہ مستقر ٹھکانے سے کیا مراد ہے، عارضی ٹھکانے سے کیا مراد ہے، اس میں مفسرین کے ہاں آراء کا اختلاف ہے. لیکن ایک بات جو یہاں نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک مستقل ٹھکانہ ہے جو اس کا گھر ہوتا ہے، اور ایک اس وقت وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، وہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے. تو اس وقت ہم کہاں ہیں اللہ کو یہ بھی پتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا مستقل گھر کہاں ہے، کہاں جا کے ہم نے پھر رات گزارنی ہے، اور مختلف معاملات سے فارغ ہو کر ہم کہاں جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پتا ہے. تو گویا ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ ہر وقت ہم سے واقف ہے، ہماری ضروریات سے واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرما رہا ہے اور ہماری تمام ضروریات کا انتظام بھی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی صرف رزق نہیں دیتا بلکہ جو بھی ہماری تمام ضروریات ہیں ہماری حفاظت کے لیے بھی اور اس کے بعد ہماری بقا کے لیے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کے سب پہنچا رہا ہے. آیت نمبر 7-8 اس کا موضوع ہے اللہ کی عالیشان قدرت اور کافروں کی کچھ فہمی. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھ مراحل میں آسمانوں اور زمین کو بنایا، اتنی بڑی کائنات چھ مراحل میں قائم فرمائی. یہ مراحل کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ان مراحل کے لیے قرآن مجید میں دن کا لفظ آتا ہے، لیکن جس دن سے ہم واقف ہیں اس کا تعلق زمین کی سورج کے گرد گردش سے ہے، روٹیشن سے ہے. زمین کی گردش سورج کے گرد دو قسم کی ہے، ایک آپ جانتے ہیں کہ روٹیشن ہے، زمین گھومتی ہے 24 گھنٹے میں اپنا وہ چکر پورا کرتی ہے. ایک انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن ہے، کہ زمین اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھ رہی ہے اور اپنا مدار پورا مکمل کرتی ہے پورے سال میں جا کر. تو ہم تو اس دن سے واقف ہیں کہ جس میں زمین کی روٹیشن مکمل ہوتی ہے سورج کے گرد 24 گھنٹے میں، لیکن ابھی زمین بنی نہیں، ابھی آسمان بنے ہی نہیں، ابھی سورج بنا ہی نہیں. تو اس وقت دن کا کیا کانسیپٹ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے تو فرمایا کہ اللہ نے چھ دنوں یعنی چھ مراحل میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ کا تخت یعنی اللہ کی حکومت پانی پر تھی. اب اس سے کیا مراد ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جو کہا کہ ایک وقت میں اللہ کی حکومت صرف پانی پر تھی، کان عرشہ علی الماء، اس کے حوالے سے جو تصور دیا جاتا ہے اس کائنات کی تخلیق کا، اس تصور کو اس بات سے کہ اللہ کا تخت تخت حکومت پانی پر تھا، اس کو اس نظریے کو تقویت ملتی ہے. وہ نظریہ کیا ہے کہ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کا آغاز کیا تو اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، اور اس وقت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے اس کلمہ کن سے ایک ٹھنڈا یخ نور وجود میں آیا. اس نور سے اللہ تعالی نے دو چیزیں بنائیں، ایک تمام انسانوں کی روحوں کو بنایا اور اللہ نے ان سے عہد الست لیا، الست بربکم قالوا بلا. یہ عہد الست کا ذکر ہم نویں پارے میں پڑھ چکے ہیں. اور اسی موقع پر اللہ تعالی نے نور سے فرشتوں کو تخلیق کیا. پھر کچھ عرصے بعد، اب وہ کتنا عرصہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے پھر کہا کن، اور اس وقت اللہ کے کلمہ کن سے کئی بڑے بڑے آتشی کرے وجود میں آ گئے، جلتے ہوئے اسپیئرس وہ وجود میں آ گئے. اور اس وقت آگ، اللہ نے جو آگ پیدا ہوئی اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، سورہ ہجر میں ہم پڑھیں گے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے شعلے کی لپک سے پیدا فرمایا. انہی آتشی کروں میں سے ایک کرہ تھی زمین جو کہ جل رہا تھا، یہ کرہ زمین، یہ کرہ رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور اس سے بخارات اڑ کر اوپر گئے، اور اوپر جا کر وہ منجمد ہوئے، کنڈنس ہوئے، انہوں نے بادلوں کی صورت اختیار کی، اور اس کے بعد وہ زمین کے اوپر برسے. اب جب وہ برسے تو زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری بات ہے حکومت اس پانی پر تھی. وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر اس کے بعد گرم زمین پر جب یہ پانی پڑنا شروع ہوا، پانی پانی ہوا، تو اس کی وجہ سے زمین سکڑی ہے، کہیں سے ابھر گئی اور کہیں سے پچک گئی، لہذا اس کرے میں کہیں نشیب وجود میں آ گئے اور کہیں پر اس میں فراز وجود میں آ گئے. تو جہاں پر نشیب تھے وہاں پر سمندر وجود میں آ گئے، پانی جمع ہو گیا، اور جو فراز تھے وہ خشکی بن گئے، وہ بر اعظم بن گئے، خشکی بن گئے. جہاں پر یہ خشکی اور یہ سمندر کا پانی مل رہے تھے وہاں پر وہ گارا وجود میں آیا کہ جس سے اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا، اور اس کے بعد اس جسد خاکی میں وہ روح جو اللہ پہلے ہی بنا چکا تھا، وہ روح لا کے اللہ نے اس جسد خاکی میں ڈال دی. اس طرح سے آدم علیہ السلام مکمل ہوئے، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب ان کو سجدہ کر دو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہاں سے پھر اس کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ وہ شروع ہو گئی. واللہ عالم. مانا یہ کہ یہ ایک تصور ہے کہ جس کو تقویت ان الفاظ سے ملتی ہے کہ ایک وقت میں اس کائنات میں اللہ کا تخت حکومت صرف پانی پر تھا. ان آیات میں مزید فرمایا کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے انسانوں کے امتحان کے لیے. دنیا کو اللہ نے بڑا مزین کیا ہے، بڑا سجایا ہے انسان کے لیے، اس میں کشش رکھی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان دنیا میں کھو کر دنیا داری والے کام کرتا ہے، دنیا کو مطلوب مقصود بناتا ہے، اور کون ہے جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتا ہے، دنیا کو اللہ کے احکامات کے مطابق ہی استعمال کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے؟ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نتیجے کا اعلان کرے گا کہ دنیا کے اس امتحان میں کون کامیاب رہا اور کون ناکام ہو گیا۔ اب جب یہ بات بتائی جاتی تھی کفار کو کہ ایک دن اللہ سب کو زندہ کرے گا، نتیجے کا اعلان کرے گا، نتیجے کے مطابق جزا و سزا دے گا، تو کافر ان کی کج فہمی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ساری بات جادو ہے، پھر بالکل بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا یہ تو جادو ہے۔ اب جب ان کا اس انکار پر فوری پکڑ نہیں آتی تھی اس پر مزید اعتراض کرتے تھے، ہم نے نبی کی بات، نبی کی تعلیمات کا انکار کر دیا، ہم پر پکڑ کیوں نہیں آئی، ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا گیا؟ فرمایا کہ اے نبی نے بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے انسانوں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جس روز ان پر یہ عذاب آئے گا پھر وہ عذاب ٹالا نہ جا سکے گا۔ آیات 9-11 میں قرآن مجید کا ایک مضمون ہے جو بار بار آتا ہے، اور اس کا موضوع ہے انسان کی کم ظرفی۔ ان آیات میں ایک ایسے انسان کا ذکر ہے جو میچور نہیں ہے، غیر پختہ ہے، کم ظرف ہے۔ اب انسان کو اگر وہ تکلیف پہنچتی ہے تو شور شرابہ کرتا ہے، وابیلا کرتا ہے، اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتا ہے، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھلائی دیتا ہے وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی پھولے نہیں سماتا اور اپنی بڑائیاں، تکبر اور اس کامیابی کو اپنی محنت، اپنی ذہانت اس کا ثمر قرار دیتا ہے۔ البتہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ زینا صبر ہو، کہ جو صبر کرتے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ ان دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو تھامتے ہیں، پریشانی آ جائے تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کس پر کیا گزر رہی ہے، اندر ہی اندر وہ دکھوں کو پی جاتا ہے، اور اگر کامیابی ملے تو اتراتا نہیں بلکہ یہ کہ اپنی حدود کے اندر رہتا ہے، حدود سے باہر نہیں نکلتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان دونوں حالتوں میں تھامتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مطلوب بنتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت ہے۔ آیات 12-14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کریم واقعتاً اللہ ہی کا کلام ہے۔ مشرکین مکہ ایک اعتراض کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہے تو ان پر پھر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا، یہ کیوں معاشی اعتبار سے یہ قسمہ پرسی کی زندگی میں ہیں اور مشکلات کی زندگی میں ہیں اور کلاش ہیں، ان پر تو خزانہ اترنا چاہیے، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا کہ جو جس کے ذریعے سے ان کی عصمت کا اظہار ہو اور اس کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو؟ اور اللہ کے رسول یہ باتیں سن کر دلگیر ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے۔ فرمایا کہ اے نبی، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، ان کی نگاہ میں اصل میں اہمیت پیسے کی ہے، لہذا یہ چاہتے ہیں کہ رسول وہ ہو جو پیسے والا ہو، یہ ہیں دنیا دار۔ اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے ہیں، ایک ساتھ پورا قرآن پاک کیوں نہیں لاتے، لگتا ہے یہ ان کا اپنا کلام ہے، خود جتنا موضوع کرتے ہیں اتنا لے آتے ہیں۔ یہ اس کے حوالے سے چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسا کرو کہ اس قرآن جیسی 10 سورتیں لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو چیلنج دیا گیا تھا پورا قرآن لے آؤ، اور اس کے بعد سورہ ہود میں کم کیا گیا اس چیلنج کو، 10 ہی سورتیں لے آؤ۔ سورہ یونس میں ہم پڑھائے کہ چلو ایک ہی سورت لے آؤ، اور اسی چیلنج کو سورہ بکرا میں دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، چلو ایک ہی صورت لے آؤ۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بھائی چلو 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے آؤ۔ مزید فرمایا کہ نبی، اگر یہ اس چیلنج کو قبول نہ کریں اور اس جیسا کلام یہ نہ پیش کر سکیں تو جان لیجئے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا مظہر ہے، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام وہ موضوع کر سکے یا بنا سکے یا پیش کر سکے۔ آیت 15-16 کا مضمون بھی قرآن مجید کا ایک اہم مضمون ہے جو کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ شورا، ان صورتوں میں بھی آیا ہے اور یہاں پر بھی آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے کہ ایک مرتبہ ذرا فیصلہ کر لو ٹھنڈے دل سے کہ تم طلبگار دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو، اس کے حساب سے پھر اپنے زندگی کی ترجیحات طے کرو. تو فرمایا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، ہم دنیا میں اس کی محنتوں کا پھل جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن پھر ایسے بد نصیب کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور اس کے برعکس جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے تو دنیا میں تو بہرحال اس پر پھر مشکلات آتی ہیں، پابندیاں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی محنتوں کا بھرپور بدلہ اسے عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ یہ خود قرآن مجید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اپنی 40 سالہ زندگی کو مخاطبین کے سامنے اور کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ایک زندگی بسر کی ہے 40 برس تک، تم نے پیدائش سے لے کر ظہور نبوت تک تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے، کیا تم نے میری زندگی میں کوئی قول و فعل کا تضاد پایا؟ کیا تم نے کوئی جھوٹ پایا؟ کیا تم نے کوئی کسی کا حق مجھے مارتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کا شکر ہے میں پہلے سے ہی سلم الفطرت انسان تھا، اور پھر اللہ نے مجھے پسند کیا، مجھ پر وحی نازل کی، اور اس قرآن کے نزول میں آ کر میری سچائی پر، میرے کردار کی صداقت پر آ کر ایک گواہی دے دی. اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی کہ جو رحمت برے احکامات شریعت پر مشتمل تھی، اور اب اللہ نے یہ قرآن نازل فرما دیا ہے کہ جس میں یہ رحمت ہے. اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ اکثریت اس نعمت سے محروم رہے گی. ہر دور میں اکثریت وہ آسان رستے پر، گمراہی کے رستے پر، من چاہے رستے پر چلتی ہے. لہذا آپ جتنا خلوص کے ساتھ ان کے سامنے محنت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہیے، لیکن ذہنی طور پر ایک بری صورتحال کے لیے تیار رہیے. یہ مانیں گے نہیں، ان کی اکثریت اس قرآن مجید کا انکار کرے گی اور اس کے بعد جہنم کا نوالا بنے گی. آیت 18-22 میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم اور بد نصیب گروہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کرے. سب سے بڑا جھوٹ شرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نظام کائنات چلانے کے لیے کچھ مددگاروں کی ضرورت ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں کہ جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا. ان شریکوں کو راضی کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ سفارش کرا کر ہماری بخشش کرا لیں گے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گواہ کھڑے کرے گا جو کہ ان ظالموں کے ظلم کے خلاف گواہی دیں گے. ان ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر لعنت ہوگی. کوئی ان کا شریک ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ان کے لیے عذاب کو مسلسل بڑھا دیا جائے گا، بد نصیب وہ سماعت اور بصارت سے محروم کر دیے جائیں گے اور روز قیامت سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرک جیسے گھناؤنے جرم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سرخرو فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے. آیت نمبر 23 میں اب بالکل برعکس بات آ رہی ہے کہ سعادت مند لوگ کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں. مزید فرمایا اس آیت میں خاص طور پر وہ اخبتو الا رب، اچھے اعمال کرنے کے باوجود کوئی تکبر پیدا نہ ہو بلکہ اللہ کے سامنے آج بھی انکساری اختیار کرے. فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. آج 24 میں بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کی مثال دے دی. فرمایا کہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کا ذکر پہلے ہوا جھٹلانے والے، شرک کرنے والے، بد نصیب، اور ایک گروہ کا ذکر بعد میں ہوا ایمان لانے والے، اچھا عمل کرنے والے اور تکبر سے بچ کر عاجزی اختیار کرنے والے. فرمایا کہ ایک گروہ در حقیقت جو پہلا گروہ ہے وہ اندھا اور بہرا ہے. مثل الفریقین کل آما ول اسم ول بصیر و سمیع. دوسرا گروہ وہ ہے جو دیکھنے والا ہے اور جو سننے والا ہے. یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح دنیا میں ایک معذور آدمی اور ایک صحت مند آدمی برابر نہیں ہوتے، اسی طرح یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک آدمی اتنے بڑے بڑے کائنات میں اللہ کے مظاہر قدرت دیکھنے کے باوجود اندھا بنا ہوا ہے. قرآن جیسا کلام سننے کے باوجود لگے رہا ہے کہ جیسے بہرے کانوں سے آوازیں ٹکرا رہی ہیں. تو یہ شخص اور وہ شخص جو کہ مظاہر قدرت سے استفادہ کر رہا ہے، قرآن سن کر اور اس سے اس کے ایمان اور عمل میں تقویت آ رہی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ ہرگز دونوں برابر نہیں ہیں. افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد اس صورت میں مسلسل 6 رسولوں کے حالات بیان ہوں گے جو قرآن مجید میں اکثر بیان ہوئے ہیں، سورہ آراف میں بھی آ چکے ہیں، آگے چل کر سورہ شورا میں پھر آئیں گے. یہاں پر پھر طرح تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ 3 رسول وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے، اور وہ دور ایسا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پری ہسٹورک ایرا. ہمیں تعین کے ساتھ نہیں پتا کہ یہ دور کب شروع ہوا تھا اور کب تک چلا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک کا دور یہ ہسٹورک ایرا کہلاتا ہے کہ ہم تعین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کون سے رسول کس زمانے میں آئے. تو 3 رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے، 3 رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے. جو 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں وہ لوط علیہ السلام ہے، وہ انہیں کے بھتیجے تھے، ان کی زندگی میں ہی مبعوث ہوئے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی ذریت اور اولاد میں سے تھے. اور پھر تیسرے رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں. تو یہ 6 رسولوں کا ذکر اب تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پر 2 رکوعوں میں. آیت 25-31 میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے. انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی دعوت دی. جواب میں قوم نے بڑے طنزیہ انداز میں ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور کہا کہ نوح، تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یا تو تم بڑے مال والے ہوتے، جاگیر والے ہوتے، ہم تمہیں کوئی اہمیت دیتے، اور جو لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے گھٹیا اور کمی کاری لوگ ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کام کاج کرنے والے، ہمارے غلام، اور وہ سارے کے سارے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، اصل اہمیت دولت، روپے، پیسے، جاگیر کے نہیں بلکہ کردار کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اور اللہ نے مجھ پر وحی نازل کر کے مجھے اللہ نے چن لیا، میری صداقت کی گواہی وحی کے ذریعے سے اللہ نے قائم فرما دی، اور میری تم سے دعوت جو ہے یہ بالکل بے لوس ہے. میں نے تم پر اس دعوت کے حوالے سے تم سے کسی قسم کا کوئی نذرانہ، کوئی چندہ، کوئی پیسہ نہیں مانگا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری دعوت قبول کر کے حق کے رستے پر آ جاؤ، میری اور کوئی غرض نہیں ہے. جن لوگوں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے گھٹیا اور کمی کاری لوگ ہیں، مجھے ان کے معاشی اور معاشرتی اسٹیٹس اور مقام سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کردار دیکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کردار کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. اگر میں نے تمہاری خواہش کے مطابق ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ ان اللہ والوں کو اگر میں دور کر دوں تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ تو یہ کشمکش ایک چلی ہے، کافی عرصے تک یہ بحث ہوتی رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان. آیت 32-35 کا مضمون یہ ہے کہ پھر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ جو ہے وہ فاکثرتا جدالنا، اے نوح، تو نے ہم سے بہت بحث کی ہے، بہت بحث کی ہے، اب ہم تمہارے دلائل سن سن کر بیزار ہو گئے، ہمارے کان پک گئے ہیں، لیاؤ ہم پر جو عذاب لا سکتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب میں لے کر نہیں آؤں گا، میرا اختیار نہیں ہے، عذاب تو لے کر آئے گا اللہ، اور میں چاہے تمہارے بارے میں کتنی خیر خواہی چاہوں، تمہارے بارے میں میں کتنی یہ چاہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر میری نیک خواہشات تمہارے بارے میں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. اب آئے 36-39 میں مضمون یہ آیا ہے کہ جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا اس کا مذاق بھی اڑایا جائے گا. اب جب قوم نوح پر عذاب کا فیصلہ اللہ نے کر دیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، یہ مضمون آیا 36-39 میں، کہ اے نوح، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب آپ کی قوم میں سے اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، مایوس نہ ہو ان کی حرکتوں پر، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری رہنمائی میں آپ ایک کشتی بنائیے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ انسان کو کشتی بنانے کا ہنر اللہ نے سکھایا ہے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے. اور الفاظ یہ ہیں کہ وواہینا، ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں، اور وواہینا ہماری رہنمائی میں، گائیڈنس میں آپ ایک کشتی بنائیے. لوگوں نے پوچھا کہ نو کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں. کہا یہ کشتی کہاں چلتی ہے؟ جی کشتی سمندر میں چلتی ہے. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہاں پر نہ سمندر ہے نہ دریا ہے، پہاڑوں کے بیچ میں یہ رہ رہے ہیں، خشکی پر یہ کشتی چلائیں گے. تو جو بھی گزرتا آپ کو کشتی بناتا ہوا دیکھتا وہ آپ کا مذاق اڑاتا. اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. یعنی جو اہل حق کا مذاق اڑاتا ہے عنقریب اس کا مذاق اڑایا جائے گا، عنقریب تم جان لو گے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کہ دائمی ہوگا اور جو اسے رسوا کر دے گا. اب آیا 40-44 میں پھر قوم نوح علیہ السلام پر عذاب کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا زمین کو، اور زمین میں سے ایک تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. اوپر سے اللہ نے آسمان کو حکم دیا، اس نے پانی برسانا شروع کیا، اور یہ دونوں پانی پھر مل گئے، اور پانی کی ایسی کثرت ہوئی، ایسی کثرت ہوئی کہ اس میں بڑی بڑی موجیں، قرآن مجید کہتا ہے پہاڑ جیسی بڑی بڑی موجیں وجود میں آ گئیں. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا تمام اہل ایمان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس وقت جاندار تھے ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک پیر، ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا گیا. اور اب وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی، اور رفتہ رفتہ قوم اس طوفان کے اندر غرق ہونا شروع ہو گئی. رب نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے میں نوح علیہ السلام کی نگاہ اپنے اس بیٹے پر پڑی، بد نصیب کہ جو ایمان لانے سے محروم رہا تھا. اس کا نام کنان بھی آیا ہے اور یام بھی آیا ہے، دو مختلف نام تاریخ میں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک بھی کوشش کی کہ یہ بندہ یہ بھی عذاب سے بچ جائے. یہ اصل میں ہے نبیوں کی انسانوں کے ساتھ محبت. اس سے کہا کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، کشتی میں آ جاؤ اور کافر لوگوں کے ساتھ مت شامل ہو. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسباب پرستی بھی شرک ہے، تو بیٹے نے فوراً اسباب کا سہارا لیا. اس نے کہا کہ میں کشتی میں نہیں آؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور یا سے منی من الماء، یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج اللہ کے اس فیصلے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اور وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور ان کا وہ بد نصیب بیٹا بھی وہ اس غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا بارش کو کہ رک جاؤ، آسمان کو حکم دیا کہ تھم جاؤ، اور زمین سے کہا کہ جو پانی تمہارے اندر ہے اس سب کو نگل جاؤ. زمین سوکھ گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. اب ایک نازک مضمون آتا ہے آیت 45-49 میں. حضرت بیٹے کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ محفوظ رکھیں گے. اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اللہ کا جواب سنیے، یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، بے شک تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. آگے شعر لکھا ہوا ہے اقبال کا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اسپر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. تو باپ انتہائی نیک ترین انسان اور بیٹا کافر نہ ماننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو، تو وہ کیسا، وہ بیٹا کیسے اس کا وارث ہو سکتا ہے، کیسے اس کے گھر والوں میں ہو سکتا ہے؟ تو انہ لیس من اہلک، اے نو وہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، بے شک جو اس کے اعمال تھے وہ غیر صالح تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب یہ ہے اس مضمون کی نزاکت. اللہ تعالیٰ کا کیا انداز ہے اپنے نبی سے گفتگو کا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نو مجھ سے ان باتوں کا سوال مت کرو کہ جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. انی عائزوں کا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں تم بھی نہ ہو جاؤ جذباتی لوگوں میں سے. کس قدر سخت انداز ہے گفتگو کا. حضرت نوح علیہ السلام ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس غضب سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، اے میرے رب بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں کہ جس کے لیے میرے پاس علم نہ ہو، والا تغفر لی و ترحمنی، اور اگر آپ نے مجھے بخش نہ دیا اور اگر آپ نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کس قدر ایک دم عاجزی کا اظہار کیا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ان نیک ہستیوں کا نصب و لین تھا، زندگی کا اصل مقصد تھا۔ تو اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، اگر آپ نے مجھ پہ رحم نہ کیا، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والا۔ تو نوٹ کیجئے کہ 950 برس تک ایک اللہ کے بندے نے اپنے اللہ کے دین کی بندگی کی ہے، اپنے اللہ کی بندگی کی ہے، اس کے دین کی خدمت کی ہے، لیکن جب انہوں نے بھی اللہ سے ایک نافرمان اپنے سگے بیٹے اس کے لیے اللہ سے سفارش کی ہے، اللہ نے ان کی سفارش قبول نہیں کی۔ تو جو ہمارے ہاں شفاعت باطلہ کے تصورات ہیں، ہر طرح کے غلط کام بھی چل رہے ہیں، حرام خوریاں بھی چل رہی ہیں، لیکن کسی ایک بزرگ اور ایک پیر کو پکڑا ہوا ہے اور تصور ہے کہ یہ پیر صاحب ہمیں اللہ کے ہاں بچا کر لے جائیں گے، ان کی سفارش کے نتیجے میں ہماری بخشش ہو جائے گی، کیا نتیجہ نکلے گا اس عقیدے کا؟ قرآن پاک کی آیتیں میں کھول کھول کے بتا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے غلط عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن عمل پر بھی بھروسے کی توفیق عطا نہ فرمائے، ہمارے عمل سے بھی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا کب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ تو عمل کریں لیکن اپنے عمل کے بنیاد پر بخشش کی امید نہ رکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیں۔ آخر میں ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے نبی، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو پہلے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، ہم نے وحی کی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے ان واقعات سے خبردار کر رہا ہے۔ دنیا میں وقتی طور پر یہ کفار گستاخیاں کر کر، تکذیب کر کے، جھٹلا کر آپ کو دکھ دے رہے ہیں، لیکن یہ سب کے سب انجام میں بد سے دو چار ہوں گے۔ سابقہ قومیں جس طرح سے تباہ و برباد ہوئی ہیں، آپ کو جھٹلانے والے بھی تباہ و برباد ہوں گے، اور انشاءاللہ ابدی نعمت اور ابدی سکون اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وقتی طور پر جھیلیے، برداشت کیجئے، فصبر اور ڈٹے رہیے، ان العاقبت للمتقین، بے شک آخرت متقیوں کے لیے ہے۔ آیات 50-52 میں توبہ استغفار کی برکات کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت سام، وہ جب اس عذاب سے بچے ہیں تو اپنی اولاد کو لے کر وہ یمن کی طرف ہجرت کر کے آ گئے تھے، کردستان سے چلے یمن تک آئے ہیں، اور بعد میں ان کی نسل سے ایک بڑی قوم وجود میں آ گئی، قوم عاد، اور اس قوم کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ یہ قوم قد کاٹ کے حوالے سے بھی بہت نمایاں ان کا ایک مقام تھا، بڑے اونچے اونچے ان کے قد کاٹ، اور وسیع علاقے میں ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں اور ان کی تعمیرات بھی ایک شاہکار، بڑے بڑے اونچے ستونوں والے گھر بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ بھی بد نصیب شرک کے جرم میں مبتلا ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ میں تم سے اپنی اس تبلیغ کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں مانگوں گا، میری پوری تبلیغ بالکل بے لوس ہے، مجھے کوئی تم سے اس کے حوالے سے لالچ نہیں ہے، اپنی قوم کو دعوت دی کہ بندگی کرو اللہ کی، اور اپنے گناہوں پر، اپنے شرک پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ پھر توبہ استغفار کی برکات کیا ہے؟ فرمایا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ جاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ مسلسل آسمان کو برستا ہوا بنا کر بھیجے گا تم پر، یعنی تم پر مسلسل رحمت کی بارشیں ہوں گی، تمہاری زراعت اور ترقی کرے گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم پہلے بھی اللہ نے تمہیں بڑا قوت والا بنایا ہے، بڑے اونچے قد کاٹ دیے، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ یہ ہے توبہ اور استغفار کی برکات، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 53-57 کا مضمون ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کو رب کی بندگی، عبادت اور توبہ استغفار کی دعوت دی تو قوم نے جواب میں کہا کہ لگتا ہے ہود کے تم بہک گئے ہو، ہمارے کسی معبود نے تمہارے اوپر کو برے اثرات ڈال دیے ہیں اور تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، آباؤ اجداد کی جو عقیدے اور روایات ہیں ان سے ہٹ کر ایک نئی بات کر رہے ہو. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور ہر مخلوق اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہر مخلوق کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب اگر تم نے یہ پیغام قبول نہ کیا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دے گا اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں کسی اور کو بسائے گا، اس زمین کی خلافت زمین کے اختیارات کسی اور کے حوالے کر دے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. آیات 58-60 میں پھر قوم عاد پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی تیز اور تند ہوا اس قوم کے اوپر چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی حد سے گزر جائیں تو زحمتیں بن جاتی ہیں، لہذا وہ ہوا کہ جو ہمارے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، ہوا نہ چلے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اس ہوا کی شدت بڑھا دی گئی. 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوا چلتی رہی اور یہ بڑے بڑے کٹ کاٹ والے لوگ، ان کو ہوا نے اٹھا اٹھا کر ایسے پٹکا کہ ان کی لاشیں ایسی تھی جیسے کہ کھجور کے لمبے لمبے تنے گرے ہوئے ہوں اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں پر تھے ہی نہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی اور اپنے سرکش سرداروں کی پیروی کی بدترین سزا ان کو ملی کہ ان پر رہتی دنیا تک کے لیے لعنت مسلط کر دی گئی. کبھی قیامت تک کوئی ان کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرے گا اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی. البتہ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا، یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے اور ہجرت کر کے یہ لوگ پھر گئے ہیں مدینہ مکہ کے، جہاں یہ قرآن کی سورت نازل ہو رہی تھی اس مکہ کے شمال مغرب میں مدین کے علاقے میں. پھر وہاں پر رفتہ رفتہ ان کی نسلوں سے ایک بڑی تہذیب اور قوم وجود میں آئی جو قوم سمود تھی. اب ذکر آ رہا ہے قوم سمود کا. آیات 61-63 میں حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم یعنی قوم سمود کے ساتھ کشمکش. قوم سمود کو اللہ نے وہ ہنر دیا تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر کئی کے کمرے کے گھر بناتے تھے اور وہ گھر آج بھی موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں. مزید یہ کہ اس قوم کو اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی دی تھی کہ یہ ریت کے اوپر بڑے بڑے محل تعمیر کرتی تھی. اس قوم میں بھی شرک کا جرم آیا، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف روح بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور جو بھی اللہ نے انہیں ٹیکنالوجی اور جو بھی ہنر دیے تھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی اور شرک پر گناہوں پر اللہ سے بخشش مانگنے کی ان کو دعوت دی. قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور مزید کہا کہ اے صالح، تم شروع سے انتہائی نیک ہو، ہم تمہاری کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے اور تم نے اپنے آباؤ اجداد کے تصورات کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ میں تمہارے سامنے رہا ہوں، میری زندگی انتہائی پاکیزہ زندگی ہے، مزید اللہ نے وہی نازل کر میری سچائی کے اوپر ایک مہر تصدیق سب کر دی اور میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سب کا سب اللہ ہی کا پیغام ہے، میں اللہ ہی کا رسول ہوں جو تم تک اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں. قوم نے مطالبہ کیا ان سے کہ اچھا، آپ اس پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دیں، اگر آپ نے اونٹنی برامد کر دی ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا پوری کی اور ایک زندہ اونٹنی قوم کے سامنے پہاڑ سے برامد کر دی گئی. اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی خاص نشانی ہے. اب تم نے اس اونٹنی کے کھانے پینے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنی اور بری نیت سے اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن قوم سرکش تھی اور قوم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. اس کے بعد ان کو 3 دن کی مہلت دی صالح علیہ السلام نے کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. اس کے بعد عذاب آیا زلزلے کی صورت میں اور پوری قوم اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی اور اللہ نے صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا. تو یہ ہیں وہ 3 رسول یا 3 ان کی قومیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری ہیں. اب اس کے بعد اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ذرا مختصر انداز سے آ رہا ہے. ان کی کوئی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان نہیں بلکہ صرف ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر ان تین قوموں کا ذکر آئے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ آیات 69 تا 73 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں، مہمانداری جو بھی ہر دور میں اسلامی تعلیمات رہی ہیں اس کے مطابق لازم ہے، تو فوری طور پر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ ایک موٹا سا بچڑا اس کو انہوں نے فٹافٹ جو ہے وہ روسٹ کیا اور لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے اس بچڑے کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب کھٹکے، قبائلی زندگی میں اگر کوئی کسی قبیلے میں بری نیت سے آتا تھا تو پھر وہاں نمک نہیں کھاتا تھا، اس سے نمک حرامی ہو جائے گی، تو ڈر گئے کہ یہ بری نیت سے تو نہیں آئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ڈریے نہیں، اصل میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف تاکہ اس قوم کو اس کے جرائم کی سزا دی جائے۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارا، ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہے، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اور وہ مکہ میں مقیم تھی، یہاں فلسطین میں ان کے پاس ان کی پہلی بیوی حضرت سارا تھی، یہ بانج بھی تھی اور اب تو بوڑھی بھی ہو چکی تھی۔ اتنے میں یہ سامنے آ گئیں، جیسی وہ سامنے آئیں تو فرشتوں نے ان کو دیکھ کر بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق بیٹا عطا کرے گا، صرف بیٹا نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسحاق کو بھی بیٹا دے گا، یعنی آپ کو بیٹے کے بعد انشاءاللہ پوتا بھی ملے گا، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ آپ کے گھر میں بھیجیں گے۔ بیٹے کی بشارت بھی تھی، ساتھ پوتے کی بشارت بھی تھی۔ اس پر ان خاتون نے حیرت کا اظہار کیا کہ میں بھانج ہوں اور بڑھیاں ہوں، کیا بڑھاپے میں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ اس پر فرشتوں نے کیا جواب دیا ان کو، فرمایا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ تعالی کے فیصلے کے حوالے سے تعجب کر رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم آل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالی کی حمد کائنات میں آپ سے آپ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی اس بات کا محتاج نہیں کہ اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف تو آپ سے آپ ہو رہی ہے، آفتاب احمد دلیل آفتاب، اور مجید اللہ تبارک و تعالی بڑی بزرگی والا، بڑی بڑائی والا، بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں پہ نقطہ نوٹ کیجئے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت نبی ہوتے اور نبی کی بیوی ہوتی، یہی مضمون انشاءاللہ آپ کو ملے گا سورہ احزاب میں بھی، اللہ کے رسول سے گفتگو ہے، ازواج مطہرات سے گفتگو ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تشیع کے تصورات کے زیر اثر یہ بات قائم ہو گئی کہ اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرات حسنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے، اصل اہل بیت ازرو قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات ہیں۔ البتہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، تو اس دعا کے نتیجے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی شامل ہو گئے۔ لیکن اصل اہل بیت صرف نبی ہوتے ہیں یا نبی کی گھر والیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آیت 74 تا 76 میں مضمون یہ ہے کہ ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف جاتا رہا، بیٹے کی اور پوتے کی بشارت مل گئی، اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کی کہ قوم نوح پر سے عذاب کو ٹال دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اس ظالم قوم کے لیے ہماری بارگاہ میں سفارش مت کرو، ان پر اب ایسا عذاب آنے والا ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ پھر آیات 77-80 میں قوم لوط کی بہائی کا ذکر ہے، جب وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں گئے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، تو اس قوم کے اندر دو برائیاں تھیں، ایک شرک اور دوسرا ہم جنس پرستی۔ جب قوم کو اطلاع ملی کہ بڑے خوبصورت لڑکے ابراہیم لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے تاکہ لوط علیہ السلام سے ان لڑکوں کو لے کر اور اپنی حدف کا نشانہ بنائے. لوط علیہ السلام نے قوم کو اس بہائی پر منع کیا اور کہا کہ دیکھو قوم کی بیٹیاں موجود ہیں, تم نکاح کے ذریعے سے ان سے اپنی ضرورت کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو. قوم نے رڈائی سے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ان قوم کی بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے, ہم کیا چاہتے ہیں وہ آپ کے علم ہے. لوط علیہ السلام نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی پناہ گاہ ہوتی کہ جہاں میں اور میرے یہ مہمان پناہ لے لیتے, یا ایسی قوت ہوتی کہ میں تم سے نپٹ سکتا, میں بالکل اکیلا ہوں, بوڑھا ہوں اور تم اس وقت طاقتور ہو. آیات 81-83 میں پھر قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے. فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں, اللہ نے قوت بھیج دی ہے, ہم عام فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان نہیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اب اس قوم پر عذاب آئے گا, آپ رات و رات اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے. البتہ جو آپ کی بیوی ہے وہ چونکہ خائنہ ہے, اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہیں, وہ پیچھے رہ جائے گی اور اس پر بھی وہ عذاب آئے گا جو باقی پوری قوم پر آئے گا. کچھ گونج سے پیدا ہو گئی ہے آواز میں, ذرا دیکھیے گا. اس پر وہ عذاب, اس خاتون پر بھی وہ عذاب آئے گا. اس کے بعد لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو, اپنی بیٹیاں ہی تھیں ان کی, بیٹا کوئی تھا نہیں, ان کو لے کر بستی سے نکل گئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب اس قوم پر نازل کیا. یہاں پر تو دو عذابوں کا ذکر ہے, سورہ قمر بھی اگر سامنے ہو اس کی آیات بھی, تو تین عذاب اس قوم پر نازل ہوئے. پہلا عذاب تو یہ ہوا کہ پوری قوم کو اندھا کر دیا گیا. دوسرا عذاب یہ ہوا کہ پوری بستیوں کو اٹھا کر اور الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا گیا. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ کنکریوں کی بارش ایسی ہوئی کہ ہر کنکری کے بارے میں پہلے سے طے تھا کہ اس نے کس بدبخت کو نشانہ بنانا ہے, اور لہذا یہ قوم بربادی کی عبرتناک مثال بن گئی. اس کے بعد آیت 84-86 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے. یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو مسکن تھا مدین, یہ اس کے قریب ہی کے علاقے میں, یہ بھی ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو کہ اصحاب مدین کہلاتے ہیں یا اصحاب الایکا جنگل والے کہلاتے ہیں. اس قوم میں دو خرابیاں تھیں, ایک شرک اور دوسرا مالی اعتبار سے حرام خوری. حرام خوری دو طرح کرتے تھے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے, اور جو تجارتی قافلے ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے اور فتنہ فساد برپا کرتے تھے, رازنی کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی, توبہ استغفار کی دعوت دی, ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا, فتنہ فساد لوٹ مار رازنی سے روکا, اور کہا کہ جو آمدنی حلال سے ملتی ہے اسی میں انسان کے لیے خیر و برکت ہے, لہذا حرام کی ہر صورت سے بچنے کی کوشش کرو. آیات 87-93 میں پھر شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم کی کشمکش کا ذکر ہے. قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب, تم کثرت سے نمازیں پڑھا کرتے ہو اور ہمیں اس حوالے سے تم سے محبت ہے کہ تم شروع سے نیک اور پارسا ہو اور نمازی ہو, کیا تمہاری نمازوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تم ہمیں اپنے آبا اجداد کے معبودوں سے برگشتہ کر رہے ہو, اور تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق مال نہ کمائیں, یہ تم نے کیا بات ہمارے سامنے کرنا شروع کر دی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو, تم نے خود میرے پاکیزہ کردار کی گواہی دی ہے اور تم نے کبھی میرے قول اور فعل میں تضاد نہیں دیکھا. اللہ نے وہی نازل کر مجھ پر اپنی رحمت نازل کی, میرے کردار کی سچائی کے حق میں گواہی دے دی, اور میں نہیں چاہتا صرف یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے سہارے تمہیں سیدھے رستے پر لے آؤں, اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی, شرک سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی, ورنہ دوسری صورت میں تم پر وہی عذاب آئے گا جو تم سے پہلے چار قوموں پر آ چکا ہے, قوم نوح, قوم ہود, قوم سمود اور اس کے بعد قوم لوط پر. قوم نے کہا کہ اے شعیب, تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم لحاظ کر رہے ہیں صرف اور صرف اس کا کہ تم ہمارے خاندان میں سے ہو، اگر ہمیں خاندان کا لحاظ نہ ہوتا ہم کب سے تمہیں سنسار کر چکے ہوتے. شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں زیادہ پاس ہے میرے خاندان کا یا تمہارے خاندان میں سے میرے ہونے کا، اب جو کرنا ہے کر لو اور دیکھ لینا کہ عذاب رسوا کن اور دائمی کس پر آتا ہے. آیا 94-95 میں پھر قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے، اس قوم پر بھی عذاب ویسے آیا جیسے کہ قوم سمود پر آیا تھا. اللہ تعالی نے ان پر زلزلہ بھیجا، ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا، زوردار دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، پوری قوم اس کے نتیجے میں نیست و نابود ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے صرف اہل ایمان اور شعیب علیہ السلام کو بچا لیا. آیات 96-99 میں اب اس سلسلے کی آخری قوم یعنی آل فرعون کا ذکر ہے. یہاں پر ان کا ذکر ذرا مختصر ہے کیونکہ اس سے پہلے سورہ یونس میں 1.5 رکوع میں اس قوم کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے. ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو آ کر اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن قوم نے بجائے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے فرعون کے سرکشی پر مبنی احکامات کی پیروی کی. اب روز قیامت بھی ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، فرعون آگے آگے آئے گا اور اس کے پیچھے اس کے سارے فالوورز آئیں گے. دنیا میں بھی ان پر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی، لوگ فرعون کا لفظ گالی کے طور پر استعمال کریں گے کہ یہ وقت کا فرعون ہے، کوئی اچھے ناموں سے ان کا ذکر نہیں کرے گا، اور قیامت کے روز بھی یہ لوگ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے. اب اس کے بعد جب یہ 6 قوموں کے اوپر عذابوں کا ذکر آ گیا تو آیات 100-102 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک ہونے والی قوموں کے حال پر بڑا بصیرت افروز تبصرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان قوموں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شرک کی راہ پر ہٹ درمی اختیار کر کے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. اللہ نے مختلف عذابوں سے ان قوموں کو پکڑا، کسی کو اللہ نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، کسی کو اللہ نے زمین کے اندر زلزلے کے ذریعے دھسا دیا، کسی پر اللہ تبارک و تعالی نے آندھی بھیجی، آندھی کے ذریعے اس کو ہلاک کیا، کسی پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی. اللہ کے عذاب کی کئی صورتیں سامنے آئیں اور ہر صورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بڑی دردناک تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہر عذاب سے محفوظ فرمائے. آیات 103-109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اب نتیجے کا اعلان ہوگا اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کون لوگ خوش نصیب ہیں اور کون لوگ بد نصیب ہیں. فرمایا جو لوگ بد نصیب ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اور جہنم سے کہیں بھی نکلنے کا رستہ نہیں پائیں گے. اس کے برعکس جو لوگ خوش نصیب ہوں گے، اس روز جن کے خوش نصیب ہونے کا فیصلہ ہوگا، وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں اسی دوسرے گروہ میں شامل فرمائے. آیات 110-111 میں اللہ کے رسول کے لیے دلجوئی کا ایک سبق ہے. فرمایا کہ اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لیکن ان کی کتاب کی واضح تعلیمات کے حوالے سے بھی لوگوں نے اختلاف کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف کرنے والوں کو اصلاح کے لیے مہلت ضرور دیتا ہے. اے نبی، آپ کی بھی دعوت سے اختلاف ہو رہا ہے، فوری ان پر عذاب نہیں آئے گا، اللہ انہیں بھی مہلت دے گا، شاید ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، اپنی غلط روش کے اوپر نظر ثانی کر کے توبہ کریں. البتہ یہ ہے کہ جب مہلت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ جرائم کی پوری پوری سزا دے دیتا ہے. آیات 112-115 میں مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات کے بیان پر یہ آیات مشتمل ہیں. ان آیات میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی کہ جب حالات مشکل ہوں، مخالفت اپنے شدت پر آ جائے، مخالفین تشدد پر، ہر قسم کی زیادتی پر اتر آئے، تو ایسے میں تمہیں کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 1، شدید مخالفت کے باوجود گھبراؤ نہیں اور حق کے اوپر ڈٹے رہو. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر حال میں شریعت پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، مخالفین کے ظلم کے رد عمل میں تم ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو خلاف شریعت ہو. اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو تم ہرگز جو ہے وہ زیادتی نہ کرو. نمبر تین، کافروں کی طرف سے کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی پیشکش کو قبول نہ کرو. کوئی بھی ایسی ڈیل، کوئی بھی ایسا کمپرومائز کہ جس کے ذریعے سے وہ چاہے کہ ہم حق کو چھوڑ کر اور ان کے ساتھ کوئی مصالحت کر لیں، فرمایا ایسا نہ کرو. باطل جو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. نمبر چار، پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو. نماز وہ نیکی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. ان الحسنات یذبن السیئات، فرمایا کہ ان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دے گا. اور پانچویں ہدایت یہ دی کہ کافروں کے طنز اور تشدد کے جواب میں صبر کرو، بے شک تمہارا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. آیات 116-117 میں ایک اہم ہدایت دی گئی کہ برائی کو روکنے والے ہی عذاب سے بچتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں جھونک کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، لیکن جو لوگ برائی سے روک رہے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لیتا ہے. یہ بات اس سے پہلے اصحاب صف کے واقعے میں بھی آ چکی ہے کہ انجائن الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف ان کو بچایا جو کہ برائی سے روکتے تھے. جو لوگ خود برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی مجرم تھے. لہذا اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو صرف خود نیکی نہیں کرنی ہوگی بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہوگا. برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائی، مولانا شفیع تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات میں وہ حدیث بار بار بیان کرتے تھے کہ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو. انہوں نے کہا کہ اللہ ان بستیوں میں اتنا فلاں بندہ بھی ہے جو پلک جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا کہ بستی کو اس پر بھی الٹو، باقی سب پر بھی الٹو، اس لیے کہ میرے احکامات ٹوٹتے رہے اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، کبھی اس کو غصہ نہیں آیا کہ غصے سے خون اس کے چہرے پہ چمٹ آیا ہو اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہو، بلکہ یہ ہے کہ یہ خود غرض بن کر اپنے آپ کو مانجتا رہا. جیسے ہمارے یہاں کا خانقاہی نظام آج کل ہے جو بگڑ چکا ہے، اپنے آپ کو یہ بس ٹھیک کرتا رہا. باہر معاشرے میں کیا اللہ کے بندے جرائم کر کر کے جہنم کی آگ کی طرف جاتے رہے، اس نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. آیات 118-119 میں پھر اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں رہیں گے. اللہ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، خلافت دی ہے، اختیار دیا ہے، اما شاکروں و اما کفورا. لہذا جب بھی حق آئے گا تو کچھ لوگ ایسے بدنصیب ہوں گے کہ جو اختیار غلط استعمال کر کے وہ اختلاف کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی مہلت دے گا کہ شاید اختلاف چھوڑ کر حق کی طرف آ جائے، لیکن جب وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجرموں سے جہنم کو بھر دے گا. اب اس کے بعد آخری چار آیات ہیں، آیات 120-123، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو ٹوک قسم کا اعلان ہے. ان آیات میں فرمایا کہ اللہ نے سابقہ رسولوں کے حالات اس لیے بیان کیے تاکہ ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ثبات قلبی اور ایک حوصلہ ملے کہ جو کچھ آج ان نبی کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، داستان ایک ہی ہے، صرف نام بدل جاتے ہیں، کردار ایک ہی ہے، صرف نام بدلے ہیں. دنیا میں کسی نبی کا لوگوں نے والہانہ استقبال نہیں کیا، ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ جان لیں کہ اگر میری مخالفت ہوئی ہے تو یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اور مزید تسلی یہ ملے کہ جس طرح اس سے پہلے حق کے مخالفین کا برا انجام ہوا ہے، اسی طریقے پر جو آج حق کی مخالفت کر دے اگر توبہ نہ کی تو ان کا بھی برا انجام ہوگا. اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں اور تمام انسانوں کے اعمال اور پھر ان کے انجام سے واقف ہے. لہذا بہتر یہی ہے کہ تمام انسانوں کے معاملات بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے. یہ دعوت قبول کرتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرتے تو چیلنج کیا گیا، وہ دو ٹوک اعلان کیا گیا کہ پھر جو کچھ کر سکتے ہو ہمارے نبی کے خلاف کر گزرو. ہمارے نبی بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بھی مسلسل اپنا مشن جاری رکھیں گے، اور آخرت میں بالآخر بالآخر کامیابی دنیا میں بھی نبی کی ہوگی اور آخرت میں بھی وہی سرخرو ہوں گے. اس کے بعد اس پارے میں پھر سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے. سورہ یوسف یہ قرآن مجید کا ایک انتہائی حسین اور پرحکمت قصہ لیے ہوئے. اللہ نے فرمایا اس سورت کے بارے میں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے نبی ہم آپ کو بہترین پرائے میں ایک واقعہ سناتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور اس سے پہلے آپ بھی ان واقعات کو نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے یہ واقعات آپ کو بتائے ہیں. سورہ یوسف کے اس واقعے سورہ یوسف میں جو واقعہ بیان ہوا یوسف علیہ السلام کا یہ 12 میں سے 11 رکوعوں میں بیان ہوا ہے. گویا تقریباً پوری سورت اس واقعے کے بیان پر مشتمل ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا پرحکمت واقعہ ہے اور بلا شبہ اس سورت میں علم اور حکمت کے بے شمار موتی اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں. ایک مرتبہ میں نے قرآن اکیڈمی میں ایک تربیتی پروگرام میں اس موضوع پر ایک درس دیا تھا علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں. کوئی 50 کے قریب اس وقت نکات مختصر پڑھ کے سمجھ میں آئے تھے وہ درج کر دیے تھے بیان کر دیے تھے. پھر بعد میں موقع پر دوبارہ بیان کیا دوبارہ تفسیریں پڑھی تو کچھ اور باتیں سمجھ میں آئیں وہ نکات 100 ہو گئے اور اب تقریباً کوئی 186 نکات ہیں جو سمجھ میں آئے اور وہ میں نے کتابچے میں تحریر بھی کر دیے. بدقسمتی سے وہ کتاب آج یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن چونکہ اگلے مہینے بھی سورہ یوسف کا بقیہ حصے کا بیان ہوگا وہ انشاءاللہ یہاں پر آ جائے گا تو آپ میں سے جنہوں نے اب تک وہ نہیں پڑھا وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم ان علم و حکمت کے موتیا و نکات نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس وقت تو ہم مضامین کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں. لہذا اس آج ہم جو حصہ پڑھیں گے اس میں صرف مضامین کا خلاصہ آئے گا. کہیں کہیں کوئی علم و حکمت کا موتی بھی آ جائے گا لیکن جو اس موضوع پر اصل کتاب چاہے وہ الگ سے ہے علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا قصہ اس سورت میں بیان ہوا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا یعنی کئی لڑیوں میں نبوت چلی آ رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے مجموعی طور پر 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے اور ان 2 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام تھے اور ایک بنیامین تھے. ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آ گئے. بڑی وسیع نسل چلی اور اس نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کی وجہ سے بھی اور ان کی سیرت کی وجہ سے بھی ان کی اطاعت شاعری کی وجہ سے بھی ان کی ذہانت کی وجہ سے بھی ان سے بڑے متاثر تھے. تو ان کی زیادہ تر توجہ عنایات یوسف علیہ السلام پر تھی. اس پر بڑے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا جو 10 بڑے بھائی تھے سوتیلے بھائی اور انہوں نے پھر اس حسد میں آ کر ایک اقدام کیا. وہ اقدام وہ سازش ہے کہ جس کا بیان اللہ نے اس سورت میں رکھا ہے. انہوں نے ایک سازش کی لیکن اس سازش کے نتیجے میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑے اونچے مقام پر پہنچا دیا. بظاہر دنیا میں واقعات شر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شر میں سے خیر برآمد کر دیتا ہے. یہ اس پوری سورت کا ایک پیغام ہے. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو حضرت محمد نے بار بار سنایا قرآن کے ذریعے سے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر اور سرائے سینا میں لے آئے فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا. یہ نہیں بتایا محمد نے کہ بنی اسرائیل مصر میں پہنچے کیسے. بنی اسرائیل تو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان کا مسکن تو فلسطین کا علاقہ تھا تو یہ فلسطین سے مصر میں گئے کیسے. اس واقعے سے اہل عرب واقف نہیں تھے. یہودیوں نے یہ سوال پوچھا امتحان کی غرض سے اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے سوال کا جواب بڑے خوبصورت طرح میں عطا کر دیا. آیات کا تجزیہ آیات 1-6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خوشکن اور بشارت آمیز خواب کا ذکر ہے. آیات 6-18 میں یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کی سازش کا ذکر ہے. آیات 19-24 میں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے اور اس گھر میں کیا واقعات ہوئے ان کا ذکر ہے. آیات 35-53 میں یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے وہاں پر کیا واقعات ہوئے ان کا ذکر ہے. آیات 54-57 میں پھر یوسف علیہ السلام مصر کا جو بڑا بادشاہ تھا، ایک اس سے پہلے عزیز مصر کا ذکر آیا، وہ چھوٹا منصب دار تھا، جو اصل بادشاہ تھا اس کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں پر کیا معاملہ ہوا اس کا ذکر ہے. آیات 58-93 میں برادران یوسف دربار یوسف میں حاضر ہوئے، اس کی تفصیل ہے. آیات 94-101 میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر آمد کا ذکر ہے. اس سوال کا گویا جواب دے دیا گیا کہ کیسے بنی اسرائیل مصر میں فلسطین سے آ گئے. اور پھر آیات 102-111 میں انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر ایک بصیرت افروز تبصرہ ہے. یہ ہے اس سورت کی آیات کا تجزیہ. اب آیات 1-3، ان میں تمہید ہے بڑی خوبصورت کہ قرآن کریم میں کام فہم کتاب ہے. فرمایا کہ قرآن مجید کتاب مبین ہے، یہ کوئی چیستا نہیں ہے، کوئی مہمہ نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ اصطلاحات پر مبنی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے پہلے بہت ساری اصطلاحات سیکھنی پڑیں، کچھ ابتدائی علوم سیکھنے پڑیں پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. ایک عام فہم کتاب ہے. اس کتاب نے ایسے بدو کو ہدایت دے دی جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا. تو یہ کتاب مبین واضح کتاب ہے. لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کو سمجھنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے اس لوح محفوظ کی کتاب کو بنا دیا قرآن عربی. انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا قرآن عربی کی صورت میں. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو اللہ نے اس قرآن کو ہمارے سمجھنے کے لیے قرآن عربی کی صورت میں، قرآن عربی کے الفاظ کے سانچے میں ڈال کر نازل کیا. اب اس کے بعد آیات 4-6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خوشگوار خواب کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد ان کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. گویا ایک بہت بڑی بشارت ہے جو کہ اس خواب میں سامنے آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا. محسوس کرتے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اگر بھائیوں نے یہ خواب سن لیا تو اس کے بعد وہ ضرور تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کریں گے. اور بشارت دی والد نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کے ذریعے تمہیں بشارت دے رہا ہے کہ وہ تمہیں ایک اعلی مقام عطا کرے گا، اور جیسے کہ اس نے اعلی مقام اس سے پہلے عطا کیا ہے تمہارے باپ دادا، تمہارے دادا اور پردادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو. اپنا ذکر نہیں کیا کثر نفسی کی وجہ سے، یہ اصل میں عاجزی کا اظہار ہے، ورنہ ان پر بھی تو اللہ کی رحمت ہوئی تھی کہ یہ بھی نبی، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا. اور مزید کہا کہ اللہ آل یعقوب پر تمہارے ذریعے سے اپنی نعمت کو پورا فرما دیں گا. تو بتایا کہ اس خواب کے اندر ایک تمہارے لیے عظیم سعادت حاصل کرنے کی بشارت ہے. اور آگے چل کر واضح ہوگا کہ یہاں سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے، چاند سے مراد یوسف علیہ السلام کی والدہ ہے، اور 11 ستاروں سے مراد بھائی ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یوسف علیہ السلام ایک عظیم منصب پر متمکن ہوں گے اور یہ سب کے سب ان کے سامنے آ کر سجدہ تعظیمی کریں گے. اور سابقہ شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، شریعت محمدی میں توحید اس درجے کمال کو پہنچی کہ سجدہ تعظیمی سے بھی اللہ نے منع کر دیا. آیات 7-18 میں برادران یوسف کی سازش کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے ہم ہیں اور والد صاحب کے ساتھ مختلف کاموں میں ان کے دست و بازو ہم بنتے ہیں، نانو عصبہ، لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ یوسف اور اس کے بھائی کی طرف ہے، ہمارے والد کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا ان کو کہیں دور جا کر پھینک کے آ جاؤ، نہ یوسف ہوں گے نہ والد کی توجہ ان کی طرف ہوگی اور پھر والد کی ساری توجہ تمہاری طرف مرکوز ہو جائے گی. یہ پٹی ان کو شیطان نے پڑھائی، شیطان ہمیشہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز کھو جائے اس کی یاد زیادہ آتی ہے بنسبت اس کے جو چیز سامنے ہو، لیکن شیطان نے کہا کہ دور کر دو یوسف کو یہاں سے، یا تو مار دو یا دور کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے اوپر زیادہ مرکوز ہو جائے. پھر بڑے بھائی جن کا ذکر آگے بھی آئے گا، انہوں نے کہا کہ دیکھو قتل مت کرو یوسف کو، یہ مناسب نہیں ہے. اب اگر تم کچھ کرنے پر تولی گئے ہو تو ایسا کرو کہ ان کو کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، تو کوئی قافلہ آئے گا اور ان کو وہاں سے نکال کے لے جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یوسف درمیان سے نکل جائیں گے. اب اس کے بعد بھائی یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ یوسف ہمارے ساتھ کل جائیں, ہم بکرے چرانے روز جاتے ہیں جنگل میں, وہاں پر جائیں گے کچھ کھیل کود لیں گے, کچھ جو ہے وہ جنگل سے پھل وغیرہ کھا لیں گے اور ان کی بھی ایک قسم کی تبدیلی ہو جائے گی, سیر ہو جائے گی. والد نے منع کیا, وہ جانتے تھے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, اور کہا کہ مجھے خطرہ ہے, اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غافل ہوئی چھوٹا ہے کوئی بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے جائے. انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 10 جوان ہوں, ہمارے ہوتے بھیڑیا لے جائے اس کو, یہ تو ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. بہر وہ لے گئے اور جا کر یوسف علیہ السلام کو کندھے کنویں میں ڈال دیا. ایسے میں الہام کے ذریعے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی, اور الفاظ بڑے مختصر ہیں, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, اے یوسف تم انہیں ان کے سرکت سے آگاہ کرو گے. الفاظ بڑے مختصر ہیں, مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تم محفوظ رہو گے, نہ صرف محفوظ رہو گے بلکہ اونچا مقام حاصل کرو گے, یہ تمہارے سامنے آجی کے ساتھ حاضر ہوں گے اور تم انہیں بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. تو تھوڑے سے الفاظ میں اللہ نے اتنی بڑی خبر یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی. بھائی اب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے رات کے وقت میں, تاکہ رات کے اندھیرے میں جو چہرے پر جھوٹ کی سیاہی وہ ظاہر نہ ہو. انسان جب جھوٹا ہوتا ہے تو چہرے کے اوپر وہ جھوٹ کے اثرات پنمایاں ہو جاتے ہیں, لہذا چہرہ گویا رات کی تاریکی میں چھپا کر آئے اور آ کر بہانہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا, اور ساتھ ہی ان کا کرتا بھی لیا ہے جس کے اوپر کے خون لگا ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام دو وجوہات سے سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھیڑیا تو درندگی کی علامت ہے, تو کیسا بھیڑیا ہے جس نے پہلے کرتا اتارا اور پھر بچے کو کھایا اور لے کر گیا, اسی سے سمجھ گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے علم میں وہ خواب تھا, اور اس خواب میں بشارت تھی کہ یوسف علیہ السلام ایک دنیوی اور دینی اعتبار سے عظیم منصب حاصل کریں گے اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاصل کریں گے. سورج اس کا ذکر بھی وہاں پر ہے یعقوب علیہ السلام کا, لہٰذا وہ جانتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں یوسف کو ایک اعلی مقام پر دیکھوں گا, لہذا انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آیات 19-22 میں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں, اب یہ مضمون ہے, ایک قافلہ آیا, اس نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا, مصر لے گیا اور وہاں جا کر مصر میں اونے پونے داموں جلد جلدی بیچ دیا, کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف کا کوئی والد وارث آ جائے اور ہم سے اس کو چھین لے, بہتر اپنے پیسے کھڑے کرو اور جاؤ. اب مصر میں ایک منصب دار تھا عزیز مصر, جس کا ڈیزگنیشن تھا, جس کے منصب کا نام تھا, اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لا کر اپنی بیوی جس کا نام روایات میں زلیخا ہے اس سے کہا کہ اس بچے کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ہماری اپنی اولاد نہیں ہے, ممکن ہے کہ ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس سے کوئی خدمت لیں یا ہم بعد میں اس کو بیچ دیں اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. اب عزیز مصر کا شہر انظامی, عزیز مصر جو شہر کے انظامی امور کا ذمہ دار تھا, اس کے ہاں وہ اس کو مرکز اس بانی میں اس کا گھر تھا کہ جو بھی شہر کے مسائل تھے ان مسائل کے حوالے سے غور و فکر کے لیے تمام ماہرین اس کے گھر میں جمع ہوتے تھے, مسائل ڈسکس ہوتے, ان کے اسباب تلاش کیے جاتے, اور پھر مختلف زاویوں سے ان اسباب کی روشنی میں مسائل کا حل تجویز کیا جاتا, اور یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ ساری ایکسرسائز ہوتی تھی. اس سے ان کی تربیت ہوئی کہ مسائل پر کیسے غور ہوتا ہے اور مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جاتا ہے, اور گویا رفتہ رفتہ گویا وہ سیکھ گئے باتوں کی تہ تک پہنچنا, یہ اللہ نے ان کی اس طرح سے تربیت کرا دی. جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو پھر اللہ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کر دیا. اب آیات 23 تا 29 میں یوسف علیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی کا ذکر ہے. اب جب یہ بالغ ہوئے ہیں, جوان ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے وافر حسن میں سے ان کو عطا فرمایا تھا, انتہائی حسین نوجوان, تو زلیخا عزیز مصر کی بیوی وہ ان کے اوپر فریقتہ ہو گئی, اور اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جائیں. ایک روز تو اس نے حد کر دی, اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا, سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ میرے ساتھ گناہ کرو. یوسف علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یعنی میں خود اس گناہ سے نہیں بچ سکتا, جب تک کہ مجھے اللہ کی پناہ حاصل نہ ہو. انہ ربی احسن مثوائی، بے شک جو عزیز مصر میرا آقا ہے اس نے مجھے بڑا عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، تو کیا میں اپنے موسم کے ساتھ خیانت کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. زنا کرنا ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، ایک عورت کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس عورت کے پورے خاندان کے ساتھ ظلم ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو تو اس بیچارے ولد الزنا بچے کے ساتھ ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. باقی اس عورت نے تو یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو ہی گئی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف بھی متوجہ ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل نہ دیکھ لیتے. اب وہ دلیل کیا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو تین باتیں انہوں نے کہی ہیں یہی دلیل تھی جو اللہ نے ان کو سکھائی. ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اور وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. ایک رائے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں اس وقت یوسف علیہ السلام کو دکھائی گئیں کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. اسی طرح سے دو آیتیں اور ہیں عبداللہ ابن عباس کی روایت سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو غلط کام سے محفوظ رکھا. اب یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں تیزی سے دروازے کی طرف اور زلیخا نے ان کا پیچھا کیا ہے اور پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا ہے، وہ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. جیسی دروازہ کھولا ہے سامنے اتفاق سے عزیز مصر کھڑا تھا. عورت نے ایک دم بہتان لگا دیا کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرے. یعنی غرض دلائی عزیز مصر کو کہ تیرے گھر کی عزت پامال کی جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی. یہ بھی ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، اعلیٰ کردار ہے، ورنہ کوئی اور ہو تو وہ اس وقت پھٹ پڑتا اور جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا کہ پہلے غلط کام کی دعوت بھی دی، بہتان بھی لگا رہی ہے. لیکن یہ ہے اعلیٰ کردار، ضبط نفس، صرف اتنی بات کی جو دفاع کے لیے کہنی ضروری تھی. بارہ جب بعد میں دیکھا گیا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہی اس سے ثابت ہوا کہ نہیں، گناہ کی دعوت عورت نے دی ہے، یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا، اور یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اس سے ثابت ہو گئی. آیات 30-32 میں بیگمات مصر کا مکر و فریب بیان ہوا. عام طور پر جو بڑے افسران کی بیویاں ہوتی ہیں ان میں ایک رکابت اور حسد ہوتی ہے، تو جب افسران کی بیویوں کو پتا چلا کہ بڑے افسر عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک خادم کے اوپر فریقتہ ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑی بیوقوف عورت ہے کہ غلام کے اوپر مرتی ہے. یعنی اس بات پر کوئی ان کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ کیوں غلط کام کر رہی ہے، اعتراض اس بات پر تھا کہ غلام کے اوپر کیوں فدا ہو رہی ہے. جب عزیز مصر نے ان کی باتیں سنی، عزیز مصر کی بیوی نے زلیخا نے ان کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اچھا ذرا آؤ. ان کے لیے اس نے ایک فرشی دعوت کا اہتمام کیا اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور سامنے پھل رکھ دیے. اب یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذرا آؤ ان کے سامنے سے گزرو. اب جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے ہیں تو ہر عورت ایک دم ان کو دیکھ کر بےحال ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کے اپنا ہاتھ کاٹا. کتانا ایدیہن، یہ الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے جو آتے ہیں جان بوجھ کر کو کام کرنے کے لیے، تاکہ یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کا خون نکلتا دیکھیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. لیکن یوسف علیہ السلام بڑی شان بے نیازی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے اور عورتیں پکار اٹھیں کہ ان ہذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا عزت والا پاکباز فرشتہ ہے، اپنے حسن کے اعتبار سے بھی انتہائی خوبصورت اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی لگتا ہے کہ انسان ہے نہیں، فرشتہ ہے، کہ اس نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں، پورا مصر کا حسن وہاں پر جمع ہے اور یہ شان بیراجی کے ساتھ وہاں سے گزر گیا. اب زلیخا نے کہا کہ یہ ہے وہ کہ تم جس کے بارے میں مجھ پر الزام دے رہی تھی اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی ہے اور ابھی تک اس نے دعوت قبول نہیں کی، یا تو دعوت قبول کرے گا اور ورنہ اس کو جیل جانا پڑے گا اور جو ہے وہ ذلت آمیز اس کے ساتھ سلوک ہوگا. اس کے بعد آیات 33-35 میں بڑا اہم مضمون ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ناممکن ہے. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب صرف زلیخا نہیں بلکہ یہ تمام بیگمات ہی مجھے دعوت گناہ دے رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کیا کہ رب سجن و احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہی ہیں. اب معاملہ صرف ایک کا نہیں ہے بلکہ جمع کا سیدھا ہے، سب مجھے اس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے۔ وہ اللہ تو صرف انی قیدہ ہو، اور اگر اللہ تو نے ان کے اس فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، حسب و الیہن، تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ واکم من الجاہلین، اور میں ہو جاؤں گا جذباتی لوگوں میں سے، جذبات میں آ کر غلط کام کر بیٹھوں گا۔ گویا اے اللہ تیری مدد کے بغیر میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھ سکتا۔ بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں قاضی سلمان منصور پوری صاحب نے اپنی کتاب الجمال والکتاب میں، میں نے وہ نقل کر دیے یہاں پر۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس کا پردیس میں نہ اپنا گھر ہو اور نہ وہ شادی شدہ ہو، ایسے حالات میں پاکیزہ رہنا بلا شبہ پاکیزگی کی معراج ہے۔ بہرحال اللہ کے بندے اللہ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ اقبال کا شعر ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور انہیں گناہ سے محفوظ رکھا۔ البتہ مصر کے ارباب اختیار نے یہ جان لیا کہ اپنی بیگمات کو تو ہم قابو نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر دو، اور انہیں بلا وجہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آیت نمبر 36، دو قیدیوں کے خواب۔ اب قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جہاں اور بہت سارے قیدی تھے، وہاں پر دو نوجوان قیدی بھی آئے تھے۔ ان میں سے ایک جو بادشاہ تھا مصر کا، عزیز مصر سے بھی اوپر بادشاہ، اس کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر فائز تھا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ بادشاہ کو دیا گیا تھا زہر، اور شک تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے زہر دیا ہے، یا تو شراب میں ساقی نے کچھ ملایا ہے اور یا کھانے میں باورچی نے کچھ ملایا ہے۔ اب یہ دونوں اس وجہ سے جیل میں تھے۔ ان دونوں نے کچھ ہی عرصے میں یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار کو بھی دیکھا، ان کی علمی قابلیت کا بھی اندازہ لگایا، ان کی بصیرت کو بھی دیکھا۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر مخاطب کیا، ایوہ الصدیق، اے سچے انسان، اے پاکیزہ انسان، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتاؤ۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کی چنگیری ہے، روٹیوں کا برتن، اور پرندے اس میں سے اچک اچک کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتائی، لیکن تعبیر سے پہلے بڑا حکیمانہ واعظ ارشاد فرمایا۔ آیات 37-40، قید خانے کا حکیمانہ واعظ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی کا واعظ بڑا مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قید خانے کا واعظ بڑا حکیمانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو نہ صرف خوابوں کی تعبیر بتائی بلکہ ان کے سامنے ایسا حکیمانہ واعظ ارشاد فرمایا جو ایمانی حقائق اور حملی ہدایت کا حسین امتزاج لیے ہوئے تھا۔ ایمان اس کے حوالے سے بھی بڑا حکیمانہ مضمون ہے، اور پھر عمل کے حوالے سے بھی بڑی ایمان افروز ہدایات ہیں۔ نمبر ایک، ان کے سامنے یہ بات بیان کی کہ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، گویا تکبر کا ازالہ ہو گیا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی علم ہے اللہ نے دیا ہے۔ نمبر دو، اللہ نے مجھے علم کی دولت اس لیے دی ہے کہ میں نے ان لوگوں کی روش اختیار نہیں کی جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر تین، میں نے اپنے صالح آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے توحید کی راہ اختیار کی۔ نمبر چار، توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو باوقار کردار کا حامل بناتا ہے، یہ عقیدہ در در پر سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کی خوشامد و چاپلوسی کی ذلت سے بچاتا ہے۔ بقول اقبال، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نمبر پانچ، لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتے ہوئے توحید کا راستہ اختیار نہیں کرتی بلکہ خود ساختہ معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتی ہے۔ اور نمبر چھ، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، اور اسی کا اختیار ہے کہ انسانوں کو احکامات دے، اور کسی کا اختیار نہیں ہے۔ سروری زیبا فقط تو ذات بے حمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اور آخری بات نمبر سات، اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، دعوت عمل کا نمایاں ترین مظہر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت یعنی محبت کے ساتھ کلی اطاعت کی جائے۔ ذالک الدین القیم، بالکل خالص دین یہی ہے. آیات 41 تا 42 میں پھر قیدیوں کے خواب کی تعبیر کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دونوں قیدیوں میں سے ایک ساقی اپنی ڈیوٹی پر بحال ہوگا اور پھر سے بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا, باورچی پر جرم ثابت ہوگا اور باورچی کو پھر سزا دی جائے گی, اس کو صلیب پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر پر نوچ نوچ کر اس کے سر میں سے اس کا مغز وہ کھا رہے ہوں گے. ساقی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا کہ ایک شخص کو بغیر کسی قصور کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے, لیکن وہ ساقی بادشاہ کے پاس جا کر یہ ذکر کرنا بھول گیا. حکمت یہ تھی کہ اگر بادشاہ کے سامنے ساقی ذکر کرتا اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیتا تو یوسف علیہ السلام پر احسان ہوتا بادشاہ کا بھی ساقی کا بھی. اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے, اللہ چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ بادشاہ کا ان پر احسان ہو بادشاہ اور ساقی ان کے احسان مند ہو, اور آگے اللہ نے وہی معاملہ کیا. آج 43 سے 44 میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی, لیکن ان کو 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں, اور اناج کی 7 بالیاں ہیں سبز اور 7 بالیاں ہیں خشک. 7 پھلیاں دیکھ رہے ہیں کہ سبز ہیں لیکن 7 پھلیاں دیکھ رہے ہیں کہ خشک ہیں. اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے معذرت کی کہ ہم نہیں بتا سکتے, یہ بس پریشان خوابی ہے, یہ خواب نہیں ہے بلکہ پریشان خیالی ہے اور ہم ایسی باتوں کی تعبیر نہیں جانتے. آج 45 تا 49 میں پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا ذکر ہے. ساقی نے کہا کہ مجھے بھیجیے یوسف علیہ السلام کے پاس اور میں آپ کو وہاں پر جا کر خواب کی تعبیر پوچھ بتاتا ہوں. ساقی کیا اس نے جا کے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ جو مسئلہ خواب کے اندر نظر آیا تھا اس کا حل بھی بتا دیا. یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال اب ہوں گے بڑے خوشحالی کے اور اس میں کثرت سے پیداوار ہوگی. کرنا یہ کہ جو بھی غلہ پیدا ہو ان کو پھلیوں میں رہنے دینا, نکالنا نہیں, صرف اتنا غلہ نکالنا جتنا تم نے اپنے خوراک کے لیے استعمال کرنا ہو. اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو ہوں گے خشک سالی کے, اس میں تم جو تم نے بچا رکھا ہے غلہ پھلیوں میں, گویا پھلیوں میں جو دانے ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے, کیڑا انہیں نہیں کھا سکے گا. اب اس کو تم استعمال کرنا اپنی خوراک کے لیے بھی, کچھ بچا لینا تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال ہو سکے. اس کے بعد وحی کی بنیاد پر 15ویں سال کی خوشخبری بھی دے دی, ورنہ خواب میں تو صرف 14 کا ذکر تھا, 7 گائے بوٹی, 7 دبلی, 7 پھلیاں سب, 7 پھلیاں خشک. وحی کی بنیاد پر فرمایا کہ پھر 15ویں سال جو آئے گا اس میں پھر خوب بارشیں ہوں گی, کثرت سے پیداوار ہوگی, اتنی پیداوار ہوگی کہ کھجورے اور انگور بچ جائیں گے اور پھر بعد میں کشید کر کے ان سے شراب بھی بنائی جائے گی اور ساقی سے کہا کہ تمہارا دھندہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. آیت نمبر 50, بادشاہ کی طلبی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انکار. بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنے بڑا متاثر ہوا, اس نے کہا کہ ایسے صاحب بصیرت انسان کو تو میرے دربار میں ہونا چاہیے. بادشاہ نے فوراً ایلچی بھیجا ان کو بلانے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یوسف علیہ السلام کی اس معاملے میں بڑی تحسین کی ہے کہ کوئی اور آدمی ہوتا اتنے عرصے سے قید میں تھا تو فوراً نکل جاتا, لیکن نہیں, کہا کہ نہیں, پہلے جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے اس کی صفائی کا معاملہ ہونا چاہیے. زیادہ اہمیت سیرت و کردار کی پاکیزگی کی ہے, اس پر کوئی دھبا نہ رہے. لہذا پہلے بادشاہ تحقیق کرے کہ مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے, میں چاہتا ہوں جب یہاں سے نکلوں تو میرا سیرت و کردار ہر دھبے سے پاک ہو. اب بادشاہ نے بلا بھیجا جو ہے وہ تمام بیگمات مصر کو تاکہ بادشاہ ہم سے پوچھے. اب آیات 51 تا 53 میں بیگمات مصر کی حضرت یوسف کے حق میں گواہی کا بیان ہے. جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو سب نے کہا کہ یوسف علیہ السلام انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل ہیں اور ان کے اوپر کوئی ان کا قصور نہیں ہے, بلا وجہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے. اب اس موقع پر زلیخا نے بھی آپ کی پاکیزگی کا اعتراف ان الفاظ میں کیا. پہلے تو کہا کہ انہ من الصادقین, یوسف سچوں میں سے ہے, پھر مزید کہا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ میرا شوہر عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے صرف گناہ کی دعوت دی تھی لیکن بالفعل گناہ ہوا نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کیا کرتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, اب یہاں سے تیبہ پارا شروع ہو گیا, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی. ان نفس الامارہ تم بسو، بے شک نفس تو بہت زیادہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. ان مارا ہے مربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے. یہ اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے کہ ان پر رب نے رحم کیا اور وہ نفس کی شرارت سے بچ گئے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ فسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ قول زلیخا کا نہیں ہے، یہ قول یوسف علیہ السلام کا. اتنی معرفت کی باتیں نبی کر سکتے ہیں، کوئی عورت نہیں کر سکتی. لیکن ابن کثیر، امام نے تہمیہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ قول زلیخا کا ہے، اور میں نے بھی یہاں پر انہی کے قول کی تائید میں یہ اس طرح لکھ دیا ہے، یعنی گویا انہی کی رائے کو لکھا ہے. کیوں؟ آگے وجہ لکھی ہوئی ہے کہ ابھی یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے دربار میں آئے نہیں، ان کے آنے کا ذکر تو اگلی آیات میں آ رہا ہے، تو لہذا کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر ان کی بات آ جائے؟ تو یہ بات زلیخا ہی کی ہے، اسی کی کنٹینویشن میں ہے. ورنہ اگر ہم کہیں کہ یہ بات یوسف علیہ السلام کی ہے تو درمیان میں پھر یہ ماننا پڑے گا، بہت ساری باتیں محذوف ماننی پڑیں گی کہ زلیخا کی بات ختم ہوئی، اب یوسف علیہ السلام اور انہوں نے دو باتیں کی ہیں. باقی زلیخا نے جو معرفت کی باتیں کی ہیں اس کا کریڈٹ بھی یوسف علیہ السلام کو جاتا ہے، ان کے کردار کی پاکیزگی نے زلیخا کو بھی ایمان لانے پر اور نیکی کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بھی اب اتنی نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچی کہ ایسی معرفت کی باتیں وہ بھی کر رہی ہے. یہاں پر بڑی پیاری بات یہ آئی کہ نفس کی شرارت سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس لیے ایک بڑی پیاری دعا یہاں پر نقل کر دی گئی، آپ کے لیے تحفہ ہے. اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین، تو مجھے پلک جھپکنے کی دیر تک بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، یعنی مجھے ہمیشہ نفس کی شرارت سے محفوظ فرما. واصلح لی شانی کلی، اور ہر حال میں اے اللہ تو میری اصلاح فرماتا رہے، مجھ پر نظر کرم فرما، مجھے گناہوں سے بچا. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. آیات 54-57، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے منصب خاص. اب بادشاہ اور متاثر ہوا، اتنا پاکیزہ کردار کا انسان، اتنا صاحب بصیرت انسان، کہا کہ لے کے آؤ یوسف کو میرے پاس. اور جب یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے گفتگو کی تو مزید متاثر ہوئے، اور بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ کو میرے مصائب خاص کا درجہ حاصل ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے جو زمین کے خزانے ہیں، زراعت اور معدنیات، اس شعبے کی ذمہ داری دے دیں. انی حفیظ علیم، بے شک میں جانتا ہوں کہ ان قدرت کی نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کیسے ان کی حفاظت کرنی ہے. یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک اہم منصب پر فائز فرما دیا. بلا شبہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اسے اجر عظیم ملے گا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.